السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستانی اخبار ڈان کی اطلاع کے مطابق پاکستان نے منگل کے روز عالمی بینک کے ساتھ 91.80 کروڑ کی مالیت کے 3 قرضوں پر دستخط کیے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب مائک پومپیو کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے, جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات, خطے میں امن و سلامتی کی صورتحال اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان میں اپوزیشن نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا. بھارت کا زیر انتظام کشمیر میں سرگرم مشتبہ عسکری پسندوں نے حفاظتی دستوں پر حملے ایک مرتبہ پھر تیز کر دیے ہیں. پاکستان, افغانستان, ایران اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے بین الاقوامی برادری سے افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی اور ان کی بحالی اور ان کی میزبانی کرنے والے ملکوں کی اعانت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے منگل کے روز روس میں ایک کانفرنس سے خطاب کیا ہے. اور برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کو اپنی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مدعو کیا ہے اور ان سے علاقے کی صورتحال پر گفتگو کی. مصر کے سابق صدر محمد مرسی کو منگل کی صبح قاہرہ کے مغربی ضلع نصر سٹی میں واقع ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. اور مصر میں حزب اختلاف کی کلعدم جماعت اخوان المسلمین اور جسٹس پولیٹیکل پارٹی نے سابق صدر محمد مرسی کی موت کا ذمہ دار مصر کے حکام کو قرار دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ ایل سیلویڈور, گوئٹمالا اور ہنڈوراس کے لیے لاکھوں ڈالرز کی امداد میں کٹوتی کا منصوبہ بنا رہی ہے, جبکہ قانون سازوں نے اس منصوبے کو ظالمانہ قرار دیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکام آئندہ ہفتے سے ان لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیں گے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں. اور امریکہ نے ایران سے لاحق خطرات کے پیش نظر اپنے مزید 1000 فوجی اہلکار مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبروں کی تفصیل. پاکستان نے منگل کے روز عالمی بینک کے ساتھ 91.80 کروڑ کی مالیت کے 3 قرضوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم کے لیے خزانے کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بھی اس تقریب میں موجود تھے, جس میں ڈائریکٹر ورلڈ بینک اور پاکستان کے اقتصادی امور کے سیکرٹری نے معاہدے پر دستخط کیے. عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے معاہدے کے بعد حفیظ شیخ کے ساتھ ملاقات کی, جنہوں نے پاکستانی حکومت کی مسلسل حمایت پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب مائک پومپیو کے درمیان فون پر رابطہ ہوا ہے, جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات, خطے میں امن و سلامتی کی صورتحال اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے پیر کے شب جاری ایک بیان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان فون پر رابطہ شاہ محمود قریشی کے دورہ برطانیہ کے دوران پیر کو ہوا. بیان کے مطابق دوران گفتگو پاکستان کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف وضع کردہ ایکشن قومی ایکشن پلان کے تحت اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے متعلق امریکی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا. شاہ محمود قریشی نے اپنے امریکی ہم منصب کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تجویز کردہ ایکشن پلان کے تحت کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے امریکی ہم منصب سے ایسے وقت میں گفتگو کی ہے جب دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے کا اجلاس امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں شروع ہو رہا ہے. پاکستان میں اپوزیشن نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیا جائے گا. حزب اختلاف کی بڑی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہیں. اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پیر کے روز پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان مسلم لیگ کے نون صدر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی اور حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم مشتبہ عسکریت پسندوں نے حفاظتی دستوں پر حملے ایک مرتبہ پھر تیز کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں گزشتہ چار دن کے دوران دو افسروں سمیت 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حفاظتی دستوں نے بھی عسکریت پسندوں کی کئی کمین گاہوں کو تباہ اور کم سے کم 3 مزید مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان، افغانستان، ایران اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے بین الاقوامی برادری سے افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی اور ان کی بحالی اور ان کی میزبانی کرنے والے ملکوں کی اعانت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ اسلام آباد میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے جس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے منگل کے روز روس میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کو درپیش خطرات کی نوعیت پیچیدہ اور کئی رخی ہے اور اس کے ازالے کے لیے سنجیدہ اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ حمداللہ محب کا کہنا تھا کہ علاقے کے ملکوں کی اولین ترجیح انسداد دہشت گردی ہونی چاہیے تاکہ ان ملکوں کی قومی سلامتی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مدعو کیا ہے جو ان کی رہائش گاہ ہے۔ انہوں نے افغان امن عمل کے لیے جاری کوششوں پر بات کی۔ انگلینڈ افغانستان کی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ صدر اشرف غنی افغانستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والا کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ڈی اے افغانستان بینک کے عہدیداروں نے میڈیا کی کچھ رپورٹوں کو مسترد کیا ہے کہ افغانستان نے 5 ارب ڈالر بیرونی ملکوں خاص طور پر ایران اسمگل کیے ہیں، لیکن ایمل حصور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان سے سرحدی ہمسایہ ملکوں میں غیر ملکی کرنسی کو کنٹرول کرنا مرکزی بینک کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے، لیکن افغانستان کے مرکزی منی ایکسچینج مارکیٹ کے سربراہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی ڈالر ہمسایہ ملکوں کو اسمگل کیے گئے ہیں۔ مصر کے سابق صدر محمد مرسی کو منگل کی صبح قاہرہ کے مغربی ضلع نصر سٹی میں واقع ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ کل قاہرہ کی ایک عدالت میں اچانک بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر انتقال کر گئے۔ ادھر مصر میں حزب اختلاف کی کلعدم جماعت اخوان المسلمین اور جسٹس پولیٹیکل پارٹی نے سابق صدر مرسی کی موت کا ذمہ دار مصر کے حکام کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرسی کو ناقص خوراک دی گئی اور ان کی ادویات روکی گئیں جو آہستہ آہستہ ان کی موت کا سبب بنی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایل سیلویڈور، کوئٹے مالا اور ہنڈوراس کے لیے لاکھوں ڈالرز کی امداد میں کٹوتی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پیر کے روز یہ خبر اس کے بعد آئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وسطی امریکہ کے ہزارہا تارکین کو تنقید کا نشانہ بنایا جو سیاسی پناہ کی تلاش کے لیے میکسیکو کے راستے امریکہ کی طرف آتے ہیں۔ قانون سازوں نے امداد میں کٹوتی کے اس منصوبے کو ظالمانہ قرار دیا ہے جہاں بھوک اور افلاس کی شدت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام غیر پیداواری ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے تارکین وطن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو جائے گا۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی حکام آئندہ ہفتے سے ان لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیں گے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں۔ پیر کو اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کا ادارہ آئندہ ہفتے سے ان لاکھوں غیر ملکیوں کی بے دخلی کا عمل شروع کر دے گا جو غیر قانونی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان افراد کو اتنی ہی تیزی سے امریکہ سے نکالا جائے گا جتنی تیزی سے وہ یہاں پہنچے ہیں، لیکن صدر نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ان افراد کو کس طرح اور کہاں بھیجا جائے گا۔ امریکہ نے ایران سے لاحق خطرات کے پیش نظر اپنے مزید 1000 فوجی اہلکار مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ مزید فوجیوں کی تعیناتی کا اعلان پیر کو عبوری وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے کیا، جن کے بقول ان فوجیوں کو دفاعی مقاصد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। जैसा कि हमने आपको खबरों में भी बताया शुरू में कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से पेश करदा बजट को मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद से इसकी तफसीली रिपोर्ट हमें इरसाल की है आसिम अली राना ने, आइए सुनते हैं।
इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए मशावरत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरतेहाल, अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और बजट के हवाले से बात की गई, जबकि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुकूमत का खात्मा ही मौजूदा सूरतेहाल से निजात का जरिया है।
पीटीएम के हों या पीपल्स पार्टी के लोग जो इस वक्त जेलों में हैं और वो इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बजट पास नहीं कर सकते और वो इस तरह अपोजिशन की सीटें कम करना चाहते हैं ताकि वो वोट इस्तेमाल न कर सकें।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। धांधली ज्यादा हुकूमत धांधली बजट पास कराना चाहती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि अवाम दुश्मन बजट पास ना हो और पूरा यकीन है अवाम को इस बजट से बचा सकेंगे।
जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए मुआशी खुद कुशी है, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा के हुक्म पे ये बजट बना। पाकिस्तानियों ने ये बजट नहीं बनाया, ये बाहर का बना हुआ बजट यहाँ पेश हो रहा है और हम समझते हैं कि सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं हमें मिलकर काम करना चाहिए।
शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक आइंदा के लाए अमल पर बातचीत की।
पाकिस्तान की तहरीक का ये बदतरीन अवाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन बजट जो है, हम इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं असम्बली के अंदर और तमाम अपोजिशन पार्टीज मिलकर हम अवाम की आवाज बनेंगे।
हुकूमत का इस हवाले से कहना है कि अपोजिशन को ईवान में भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं कि बजट पास ना होने देने से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है।
एक दूसरे को कहते थे जनाब ये डाकू हैं, इनको क्या घसीटूंगा। सो अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान का बजट रोक कर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ज्यादा मुश्किल और मुसीबत में फंसे।
अपोजिशन इत्तेहाद के हकूमती इत्तेहादी अख्तर मैंगल के साथ भी रابطے जारी हैं। अली राणा, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $918 मिलियन का नया कर्ज देने का ऐलान किया है। इस कर्ज को पाकिस्तान टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाने और आला तालीम समेत चार मुख्तलिफ उमूर पर खर्च किया जा सकेगा। माहिरीन का कहना है कि आलमी बैंक की जानिब से कर्जों का इजरा पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने में मुआविन साबित होगा। तफसीलात बयान कर रहे हैं मोहम्मद साकिब कराची से अपनी इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान 91.80 करोड़ अमरीकी डॉलर्स के नए कर्जे के हुसूल का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को चार मुख्तलिफ उमूर में ये रकम फराहम करेगा। नए कर्जे से पाकिस्तान महसूलात में इजाफे का नया प्रोग्राम शुरू करेगा। इस प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का टैक्स जमा करने का तनासुब मजमुई कौमी पैदावार के 17% लाया जाएगा, जिसके तहत मुल्क में टैक्स दहिंदगान की तादाद को बढ़ाकर 35 लाख तक लाया जाने का प्रोग्राम है। वफाकी हुकूमत के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुताबिक इस मकसद के लिए $400 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आला तालीम के फरोग और इस मैदान में तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने और इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी $400 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और वसाइल के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए $118 मिलियन रखे गए हैं। प्रोग्राम के जरिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अपने वसाइल बेहतर और मुनज्जम अंदाज से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक से मुआहदे के मौके पर वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर बराए खजाना हफीज शेख ने कहा कि इस कर्ज के जरिए पाकिस्तान को अपनी मुआशी तरक्की को मजीद पायदार बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब मुआशी तजियाकार कर्ज के हुसूल को मुल्क की गिरती हुई मुआशी हालत को संभाला देने की एक और कोशिश करार दे रहे हैं। معروف معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد کے مطابق اس عمل سے پاکستانی معیشت کی دیگرگوں حالت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور ساتھ ہی روپے کی گرتی ہوئی قدر کو بھی کسی حد تک استحکام مل سکے گا۔
پروگرامز لونز وغیرہ آتے رہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ ورلڈ بینک نے جو ہے وہ دوبارہ فنڈنگ شروع کر دی ہے اور آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ایشو تھا، اس کی وجہ سے ایل او سی ہمیں لینا تھا اور ہم ڈیفالٹ سے مطلب یہ کہ بہت ولنریبل پوزیشن تھی نا، ریزروز نہیں تھے، کم تھے بہت، تو اس کی وجہ سے جو ہے سپورٹ کافی اچھی ہے ڈالر کے لیے، مطلب ہمارے روپے کے لیے اچھا ہے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے لیے اچھا ہے کہ ہمارے پاس یہ امیڈیٹ فنڈنگ آ جائے۔ یہ مطلب اس کا مقصد تو آف کورس پروجیکٹس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ہمیں تو ڈالر کا انفلو چاہیے نا۔
عالمی بینک کے علاوہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے بھی قرض کے حصول کے لیے کوشاں ہے، جس کے لیے فنڈ کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس 3 جولائی کو ہوگا، جس میں متوقع طور پر پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالرز کے نئے قرض کی منظوری دی جائے گی۔ گزشتہ روز اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی پہلی کوشش مالیاتی خسارے کو کم کرنا ہے اور اسی مقصد کے لیے حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کیے ہیں تاکہ نئے قرضوں کا حصول ممکن ہو سکے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کے بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں کے ہجوم، تجارتی خسارے اور ٹیکس کلیکشن کم ہونے کے باعث معیشت کو سنجیدہ نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
خیبر پختونخوا کے صوبائی بجٹ کا آج اعلان کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں آزاد قبائلی حلقوں کے شامل ہونے کے بعد یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ان علاقوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
قبائلی علاقوں کے انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے پہلے سالانہ بجٹ میں ان علاقوں کے لیے 162 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے سوموار کے روز مالی سال برائے 2019-2020 کے لیے تخمینہ جات پیش کرتی ہوئی کہا کہ صوبے کے بجٹ کا کل حجم 900 ارب روپیہ ہے، جس میں صوبے میں ضم ہونے والے اضلاع کے لیے 162 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضم ہونے والے اضلاع کے لیے مختص شدہ رقوم میں 151 ارب روپے وفاقی حکومت جبکہ 11 ارب روپے صوبائی حکومت فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ 162 ارب روپے کے علاوہ قبائلی اضلاع سے نقل مکانی سے متاثرہ لوگوں کی بحالی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے 17 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 83 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جس میں صحت، تعلیم، پینے کی صاف پانی اور مواصلات کی سہولیات فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے 18,000 افراد کو مختلف سرکاری محکموں میں ملازمتیں دی جائے گی، جبکہ خاصدار اور لیوی فورسز کو باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بننے سے بھی لگ بھگ 27,000 افراد مستفید ہوں گے۔ پچھلے سال مئی میں قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے وقت وفاق اور صوبوں نے ان علاقوں کی ترقی کے لیے قومی مالیاتی کمیشن سے سالانہ بنیادوں 3% وسائل فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کے بقول اب پنجاب، سندھ اور بلوچستان ان وعدوں کو ایفا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے 4 سدسیہ ممبر صوبائی اسمبلی شکیل بشیر عمر زئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ قومی مالیاتی کمیشن سے 3% حصہ مختص نہ کرنے سے قبائلی علاقوں کے عوام احساس محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں۔
جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 3% قبائلی علاقوں کو دیں گے، لیکن نہ این ایف سی وارڈ میں قبائلوں کے لیے کوئی پیسہ رکھا گیا ہے، اور میرے اطلاع کے مطابق اور 3 صوبوں نے انکار کر دیا ہے اپنے حصے سے قبائلی علاقوں کو پیسے دینے کا۔
صوبائی بجٹ پیش کرتے وقت حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ممبرانی اسمبلی نے اسپیکر کے سامنے شدید احتجاج کیا اور قومی اسمبلی میں آصف علی زرداری اور دیگر گرفتار ممبرانی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ صوبائی وزیر خزانہ کے بجٹ تقریر کے دوران ممبران اسمبلی نے احتجاج کرتے وقت حکومت کے خلاف نعرے لگوائے اور کچھ دیر بعد انہوں نے بجٹ تقریر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی محکمہ دفاع نے مزید نئی تصاویر جاری کی ہیں جن میں واضح نظر آ رہا ہے کہ ایران نے پچھلے ہفتے خلیج عمان میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا تھا۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ دنیا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتی سہوک اور مائیکل براؤن کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکی محکمہ دفاع کی تازہ جاری کردہ تصاویر میں نظر آ رہا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب انفٹی بارودی سرنگوں کو جاپانی جہاز سے الگ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے جہاں پر سرنگ نصب کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان ویڈیوز اور تصاویر کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران اصل حملہ آور ہے۔ ایران نے اب تک ان تصاویر کے بارے میں اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم وہ اب تک تیل بردار جہازوں پر حملے کی تردید کرتا آ رہا ہے۔ پیر کی شام کو قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شنہان نے اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطی میں دفاعی مقاصد کے لیے مزید 1,000 فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں۔
You know, I emphasized earlier this need to develop international consensus.
میں پہلے بھی اس بات پر زور دے چکا ہوں کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے۔ دنیا کو ترسیل ہونے والا 15% تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، لہذا اگر اس علاقے میں صورتحال بگڑتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے ایک متبادل پروگرام تیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر حمایت میں اضافہ کرنا بھی لازم ہے۔ واضح رہے کہ پیر کو ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ طے شدہ معاہدے سے انحراف کرتے ہوئے یورینیم کی افزودگی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے۔ اب تک اس کی حد 300 کلوگرام ہے۔ امریکہ کے دستکش ہونے کے باوجود یہ معاہدہ اب بھی قائم ہے۔ خلیج عمان میں دو تیل بردار جہازوں پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارگن اورڈگس کہتی ہیں،
Assessment is based on the intelligence, the weapons used, levels of expertise needed to execute the operation.
اس تخمینے میں بنیاد انٹیلیجنس سے ملنے والی معلومات، حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور حملہ کرنے کی صلاحیتیں ہیں، کیونکہ ایران پہلے بھی اسی طرح کے حملے کر چکا ہے۔ اس علاقے میں گمنام گروپوں کے پاس اس قسم کی اہلیت اور صلاحیت موجود نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے بھی کہا ہے کہ امریکہ حسب ضرورت فوجی اور سفارتی ذرائع استعمال کرے گا، تاہم کچھ امریکی قانون سازوں کا خیال ہے کہ موجودہ انتظامیہ کشیدگی کو زیادہ بڑھا رہی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر پیٹرک لیہے کہتے ہیں، امریکہ اس معاہدے سے نکل چکا ہے جو ایران کو اس پر عمل درآمد کے لیے پابند کر سکتا تھا۔ اب جبکہ ہم اس معاہدے سے نکل آئے ہیں تو پھر ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش احمقانہ ہی ثابت ہوگی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر ایران معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا تو اس پر مزید پابندیاں عائد کرنا چاہیے۔ دوسری طرف روس نے ایران کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی جانچ کرنے والے انسپیکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ ایران بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو آج امریکی فوجی حکام سے بات چیت کر رہے ہیں، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ امریکہ کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ۔
ہانگ کانگ میں متنازع مسودہ قانون پر بڑے مظاہروں کے بعد حکومت کی سربراہ کیری لیم نے بل پر بحث معطل کر دی تھی۔ منگل کو معمولات زندگی بحال ہو گئے اور سرکاری ملازمین کام پر واپس آ گئے، اگرچہ کئی درجن مظاہرین اب بھی سرکاری دفاتر کے باہر موجود ہیں۔ حکومت کی سربراہ کیری لیم نے کہا،
The concerns over the past few months
گزشتہ کئی ماہ کے دوران جو تشویش پیدا ہوئی اس کا سبب قانون میں ترمیم کے معاملے پر ہانگ کانگ حکومت کے کام میں کوتاہیاں تھیں۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی بڑی حد تک ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ایسے تنازع ہوئے جن سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوئی۔ میں اس کے لیے ہانگ کانگ کے تمام لوگوں سے انتہائی نیک نیتی سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ تھے کیری لیم کے الفاظ۔ سرکاری دفاتر کے اطراف احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ دھوکے سے بل منظور کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں شریک ایک شخص جیک چین نے کہا، میں نہیں جانتا کہ ہم لوگ کب تک یہاں ٹھہریں گے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو مسئلہ حل کر لیا جائے۔ اگر حکومت ہمیں جواب نہیں دے گی تو ہم ہار نہیں مانیں گے۔ یہ تھے مظاہرے میں شریک ایک شخص کے الفاظ۔ اتوار کو 10 لاکھ سے زیادہ افراد نے شہر کی گلیوں اور قانون ساز کونسل کی عمارت کے اطراف مظاہرہ کیا اور حکومت کی سربراہ کیری لیم سے مطالبہ کیا کہ اس مسودہ قانون کو واپس لیا جائے جس کے تحت ملزموں کو مقدمات چلانے کے لیے چین کے حوالے کیا جا سکے گا۔ ہانگ کانگ میں جمہوری جدوجہد کرنے والے رہنما جوشوا وانگ پیر کو جیل سے رہا ہونے کے بعد مظاہرین میں شامل ہوئے اور انہوں نے کیری لیم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے پیر کو ہانگ کانگ میں جمہوری جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ بنیادی حقوق کی خاطر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ 2047 سے پہلے چین کا مکمل طور پر حصہ نہیں بنے گا، یعنی اب سے تقریباً 30 سال بعد۔ تاہم اس نیم خود مختار شہر میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے طرز زندگی میں پہلے ہی سے تبدیلی آ رہی ہے، اس لیے کہ چین یہاں اپنے اثر و رسوخ کو وسعت دے رہا ہے۔ اگرچہ حکومت نے مجوزہ بل کو روک دیا ہے، لیکن ہانگ کانگ کا مستقبل بظاہر بدستور غیر یقینی دکھائی دیتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ورلڈ کپ کے ایک میچ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کھانے والی پاکستانی کرکٹ ٹیم پر تنقید جاری ہے۔ بریڈ فورڈ برطانیہ سے ہمارے نمائندے اسد حسن یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔
اعجاز فقی پاکستان کے لیے 5 ٹیسٹ میچ اور 27 ایک روزہ انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں۔ یارک شائر ویٹرنز کے خلاف بریڈ فورڈ میں سینئر پاکستانی ویٹرنز کے میچ کے دوران وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے خلاف پاکستان کی بڑی شکست کی وجہ ٹیم ورک کے فقدان کو قرار دیا۔
اوور آل انڈیا سے ہمارا اس ٹیم کے ساتھ کمپیریزن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میرا ڈفرینٹ اوپینین ہے ان دونوں کے ساتھ کہ مجھے دیر از سم تھنگ رانگ ان دا کیمپ، کیونکہ جو پرفارمنس دی ہے ڈیزاسٹر لکس ڈیزاسٹر۔
فواد اعجاز سینئر پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیم اور کپتان پر ضرورت سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ حالانکہ ٹیم نے موسٹ فیوریٹ انگلینڈ کو شکست دی ہے، آسٹریلیا کے خلاف بہت اچھا میچ کھیلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کپتان سرفراز کو تبدیل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، کپتانی کے لیے ان کے بقول سرفراز احمد سے بہتر انتخاب موجود ہی نہیں ہے۔
تو ہم اگر ہار گئے انڈیا سے تو مطلب آن پیپر ہار نہیں تھا، مطلب تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف بہت اچھا کھیلا، اور آسٹریلیا کے خلاف بھی آخری مومنٹ تک جو ہے ہم ایسا لگ رہا تھا کہ جیت جائیں گے۔ تو انڈیا سے ہارنا میں سمجھتا ہوں آن پیپر، اگر میچ سے پہلے مجھ سے پوچھتے تو 80% ان کا چانس تھا، 20% ہمارا چانس تھا جیتنا۔ میں سمجھتا ہوں ایسی ہمیں کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ بار بار سرفراز کی آپ لوگ بات کرتے، چلے آج سرفراز کو ہٹا دیتے ہیں تو کس کو لائیں گے آپ؟ شعیب ملک جو آلریڈی ریٹائرمنٹ بھی جا رہے ہیں، حفیظ وہ آلریڈی ریٹائرمنٹ بھی جا رہے ہیں، اور ہے کون پلیئر جو اپنی پہلے تو اپنی ٹیم میں جگہ بنائے نا؟ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز سے زیادہ ہمیں اس وقت اور آلٹرنیٹ نہیں ہے۔
ندیم عمر پاکستان سپر لیگ کی فاتح کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سرفراز احمد کا حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان کے طور پر پراعتماد ہوتے ہیں، فیصلے خود کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ پاکستان کی قومی ٹیم کی قیادت والا سرفراز احمد مختلف شخصیت ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست ہے اور سرفراز کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔
جی مجھے ایک فیلنگ تو ضرور آتی ہے کہ جتنی اس کو جیسے وہ کوئٹہ میں کرتا ہے اس کو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ وہ رہتا ہے، اور معین خان آپ کو پتا ہے جیسے کوچ ہیں، آئی تھنک ان کو بڑا یعنی وہ جاتا ہے اس کا سہرا کہ وہ اپنے اس کو چھوڑ دے، جب فیلڈ میں کپتان چلا گیا تو لڑانی اس نے ٹیم کو۔ یہاں مجھے لگ رہا ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے، ایک تو پاکستان ہے سچ پریشر ہے پوری قوم کا اس کے اوپر، پھر اگر دو تین لوگ اور مشورہ دے رہے ہوں یا ٹیم میں تو پھر وہ کپتان کی اتنی چلتی۔
وہ کہتے ہیں کہ سرفراز احمد کو دل برداشتہ ہو کر کپتانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔
کوئٹ تو نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں ابھی آپ کو ٹیم میں، اب ہمارے دونوں سینئر کھلاڑی ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کو ہمیشہ ایک ایسا وائس کیپٹن رکھنا چاہیے جو آپ گروم کریں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی ایسا وائس کیپٹن آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جو فارمیٹ کس کو سنبھالے گا۔
جلال الدین پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور آج کل کرکٹ ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں میں ذہنی پختگی لانے کے لیے باقاعدہ سائنسی انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔
دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی مینٹلی اسٹرانگ، یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں، یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اسی طرح جہاں سے ٹیکنیک شروع ہوتی ہے ارلی ایج سے۔ وہاں جب آپ کو کمپیٹیٹو کرکٹ ایٹ آل لیول ملتی ہے تو آپ ڈیولپر ہوتے ہیں ایز اے مینٹلی اسٹرانگ پلیئر، اور انڈر پریشر پرفارم کرنے کی صلاحیت مینس کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں۔ تو یہ خالی جادو نہیں ہے کہ میں کہوں جی آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں، اس کے لیے ایک پروسیس چاہیے جو ہم لیک کر رہے ہیں۔
سابق کھلاڑی کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے بعد چند کھلاڑیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا اور نئے لڑکے ٹیم میں آ سکتے ہیں. تاہم جلال الدین کہتے ہیں کہ ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کے لیے قلیل مدتی اقدامات میں کوچ کا کردار اہم ہوگا.
اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پلیئر کی جو بھی اس وقت کیپیسٹی, ابھی آپ چینج نہیں کر سکتے, کوئی ان میں ڈیولپمنٹ اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. جو میں کرنٹ پلیئروں کی بات کر رہا ہوں, ہر وقت امپروو تو ہو سکتا ہے مگر فوری جیسے آپ کہیں اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے ایسا نہیں ہوگا.
اگرچہ پاکستان کی ٹیم کے اس ورلڈ کپ میں دوسرے مرحلے تک جانے کے امکانات بہت محدود ہیں, لیکن کچھ سینئرز اب بھی مایوس نہیں ہیں. اسد حسن, بریڈ فوڈ برطانیہ, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان, افغانستان, ایران اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے بین الاقوامی برادری سے افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی اور ان کی بحالی اور ان کی میزبانی کرنے والے ملکوں کی اعانت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ اسلام آباد میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے, جس میں پاکستان, افغانستان, ایران اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے نمائندوں نے شرکت کی. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
یہ مطالبہ پیر کو اسلام آباد میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس کے دوران کیا گیا, جس میں پاکستان, افغانستان, ایران اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے نمائندوں نے شرکت کی. یو این ایچ سی آر کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے وزیر برائے سرحدی امور شہریار آفریدی, افغانستان کے مہاجرین کے واپسی سے متعلق وزیر سید علیم بلخی اور ایران کے نائب وزیر داخلہ حسین ذوالفقاری اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے اسلام آباد اور کابل میں مقیم نمائندوں نے شرکت کی. یو این ایچ سی آر کے بیان کے مطابق اس اجلاس میں افغان مہاجرین کی اپنے وطن رضاکارانہ واپسی اور ان کی آبادکاری سے متعلق کثیر المدتی علاقائی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا ہے, جس میں افغان مہاجرین کی رضاکارانہ اپنے وطن واپسی, ان کی اپنے وطن آبادکاری اور افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے والی ملکوں کی معاونت کا معاملہ بھی شامل ہے. اجلاس میں شریک تمام فریقین نے افغان مہاجرین سے متعلق علاقائی حکمت عملی کو 2021 تک توسیع دینے پر اتفاق کیا ہے. اس موقع پر اجلاس کے شرکاء نے بین الاقوامی برادری اور دیگر شراکت داروں سے افغان مہاجرین کے مسائل کے حل کے لیے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی ریاستوں اور سرحدی امور کے وزیر شہریار آفریدی کا کہنا تھا,
تمام کی سٹیک ہولڈرز کل کوٹ پارٹرائٹ میں صبح سے لے کر رات تک ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئی اور ایجنڈا ایک تھا کہ افغان مہاجرین جو پاکستان اور ایران میں ہیں ان کو عزت دی جائے, ان کی جو بھی ضروریات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ڈونرز کو انگیج کر کے اس کو ایڈریس کیا جائے.
یہ اجلاس اسلام آباد میں کیسے وقت ہوا جب افغان مہاجرین کی پاکستان میں قیام کی مدت 30 جون کو ختم ہو رہی ہے؟ تو یو این ایچ سی آر کے نمائندوں کو کہنا ہے افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدت میں توسیع کے لیے حکومت پاکستان سے رابطے میں ہیں. ایشیا اور پیسیفک خطے کے یو این ایچ سی آر کے ڈائریکٹر اندریکا رتوویتے نے اس موقع پر اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
وی آر ان کلوز کولیبریشن اینڈ ڈسکشن ود دی پاکستانی گورنمنٹ اینڈ دی گورنمنٹ ہیز کمیٹڈ,
ہم حکومت پاکستان سے رابطے میں ہیں اور حکومت رجسٹر شدہ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں توسیع کے معاملے پر غور کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان تواتر کے ساتھ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ بین الاقوامی برادری افغان مہاجرین کے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف مدد کرے گی بلکہ ان کی وطن واپسی میں بھی معاونت فراہم کرے گی. مجھے توقع ہے کہ پاکستان کھلے دل سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا رہے گا. دوسری طرف افغانستان کے مہاجرین کی واپسی سے متعلق وزیر سید علیمی بلخی نے ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ افغان حکومت وطن واپس آنے والے افغان مہاجرین کی بحالی اور انہیں روزگار فراہم کرنے کی ایک لائحہ عمل پر عمل پیرا ہے. افغان حکومت نے وطن واپس آنے والے افغان مہاجرین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے 20 کروڑ کی رقم مختص کی ہے اور ان کی اپنے وطن واپسی کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی بھی شامل ہے. پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے, جن کی پاکستان میں آمد کا سلسلہ 1989 میں افغانستان پر روسی حملے کے بعد شروع ہوا تھا اور 5 سال پناہ گزینوں کی پاکستان میں سکونت کے 40 سال مکمل ہو جائیں گے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بنو کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کی رخصت کے باعث پشتون تحفظ تحریک کے زیر حراست رہنماؤں اور ممبران قومی اسمبلی کی ضمانت پر رہائی کی درخواستوں کی سماعت 20 جون تک ملتوی ہو گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو پیر کے روز بنو کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے ان کی عدالتی ریمانڈ میں 27 جون تک توسیع کر دی۔ اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کو منگل کے روز جیل حکام نے ان کی اہلیہ اور بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ ان سے قانون کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ بھیجی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے۔
پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کے ساتھ ان کی اہلیہ اور بچوں کو جیل حکام نے منگل کے روز ملنے نہیں دیا۔ علی وزیر اور محسن داوڑ پچھلے 30 مئی سے پشاور کے جیل میں قید ہیں اور ان کے خلاف 26 مئی کو شمالی وزیرستان کے تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے جڑپ کے بعد انسدادی دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ علی وزیر کے وکیل طارق افغان نے وائس آف امریکہ کو ان کی اہلیہ اور بچوں سے ملاقات نہ کرنے کے بارے میں بتایا۔
یہ اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ کل ان کو علی وزیر کو جو ہے وہ بنو اے ڈی سی میں پیش کیا گیا تھا، لیکن ان کی جو اہلیہ ہے وہ ان کے 5 چھوٹے بچوں سمیت ان سے ملاقات کے لیے آئی تھی، کیونکہ بنو جانے کی وجہ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، تو آج وہ ملاقات کے لیے چلی گئی پشاور سینٹرل جیل میں۔ وہاں پہ جو زنانہ کے لیے انتظار گاہ ہے، 4-5 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے انتظار کیا اور بار بار جیل والوں سے رابطے کرتے رہے۔ ہم نے بھی آئی ایف کے ساتھ رابطے کیے کہ ان کی اہلیہ کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن بدقسمتی سے ان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے مل سکے، ان کی خیریت دریافت کر سکے، اور وہ دل برداشتہ ہو کر ناکام اپنے گاؤں وانا لوٹ گئی۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ کے ساتھ جیل قوانین کے مطابق سلوک کیا جا رہا ہے۔
دیکھیں، اس وقت علی وزیر صاحب اور محسن داوڑ دونوں جیل میں ہیں اور جیل کے قوانین کے مطابق ان کا جو بھی سلوک ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، اسے زیادہ یا کم، اس طرح مجھے نہیں خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہو سکتی ہے۔ قوانین موجود ہیں، اگر کوئی ذاتی ہو بھی جاتی ہے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے بتا بھی سکتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر پشتون تحفظ تحریک کے کارکن علی وزیر اور محسن داوڑ کے ساتھ حکومت کی مبینہ غیر قانونی سلوک پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم مشتبہ عسکریت پسندوں نے حفاظتی دستوں پر حملے ایک مرتبہ پھر تیز کر دیے ہیں۔ ان حملوں میں گزشتہ 4 دن کے دوران 2 افسروں سمیت 10 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حفاظتی دستوں نے بھی عسکریت پسندوں کی کئی کمین گاہوں کو تباہ اور کم سے کم 3 مزید مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل نے اس کی تفصیلی رپورٹ ارسال کی ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے جانے والے حملوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے۔ ان حملوں میں گزشتہ 4 دن کے دوران کم سے کم 10 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں، جن میں بھارتی فوج کا ایک آفیسر میجر کیتن شرما اور مقامی پولیس کا انسپیکٹر ارشد احمد خان بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 1 درجن سے زائد سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کی گئی سخت گیر فوجی مہم میں مقامی پولیس، بھارتی فوج اور نیم فوجی دستوں کے شانہ بشانہ شریک ہے اور مسلسل عسکریت پسندوں کی زد میں ہے۔ بھارت کے ایک سابق اعلی پولیس آفیسر کے وجے کمار نے، جو حفاظتی امور پر ریاستی گورنر کے مشیر ہیں، کہا کہ اس مہم میں حصہ لینے کے دوران 1600 سے زائد پولیس اہلکار اور آفیسرز مارے جا چکے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق حفاظتی دستوں نے گزشتہ 2 دن کے دوران عسکریت پسندوں کی کمین گاہوں کو ڈھونڈ نکال کر کم سے کم 3 مزید مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک جڑپ کے دوران، جو منگل کو جنوبی ضلع اننت ناگ کے بیج بہاڑا علاقے میں پیش آئی، ہلاک ہونے والا ایک عسکریت پسند سجاد مقبول بٹ ہے، جس نے اس سال 14 فروری کو ضلع پلوامہ میں کیے گئے خودکش حملے میں استعمال ہونے والی بارود سے لدی گاڑی فراہم کی تھی، جبکہ ہلاک شدہ دوسرے عسکریت پسند کی شناخت توسیع بٹ کے طور پر کی گئی ہے، جو عہدیداروں کے مطابق سجاد بٹ کا قریبی ساتھی تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان دونوں کا تعلق کلدم جیش محمد سے تھا، جس نے پلوامہ حملے کے لیے ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے 49 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ حملے کے بعد پاک بھارت تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے بھارتی فوج کو ہدف بنانے کا تازہ واقعہ پلوامہ ہی کے آری حل علاقے میں پیش آیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے بارودی سرنگ کے دھماکے میں فوج کی گاڑی تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 6 اہلکار اور 2 راہگیر زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے 2 بعد میں سری نگر کے ایک فوجی اسپتال میں چل بسے۔ ایک اطلاع میں اس واقعے میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد 9 بتائی گئی ہے۔ یہ واقعات شور زدہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حکام کی طرف سے سیکیورٹی الرٹ جاری کیے جانے کے فوراً بعد پیش آئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی الرٹ پاکستان کی طرف سے بھارت اور امریکہ کو یہ اطلاع فراہم کرنے کے ساتھ ہی جاری کیا گیا تھا کہ عسکریت پسندوں نے اپنے ایک ساتھی ذاکر موسیٰ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے بھارتی زیر انتظام کشمیر خاص طور پر پلوامہ ضلع میں ایک بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق پاکستانی حکام نے یہ اطلاع اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن اور امریکی عہدیداروں کو گزشتہ ہفتے فراہم کی تھی۔ یاد رہے ذاکر رشید بٹ عرف ذاکر موسیٰ کو، جو القاعدہ کی بھارت میں قائم سیل یا شاخ انصار غزوت الہند کے سربراہ تھے، بھارتی فوج نے 24 مئی کو پلوامہ کے ترال علاقے میں ہوئی ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کیا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
مصر کے سابق صدر مرسی کی کل عدم جماعت اخوان المسلمین نے سابق صدر کی موت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ حزب اختلاف کی کل عدم جماعت نے ان کی موت کے بارے میں غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیق کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
محمد مورسی کے صاحب زادے احمد مورسی نے اب فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ مصر کی حکومت نے انہیں اپنے والد کی میت آبائی صوبے شرقیہ لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں قاہرہ میں اخوان المسلمین کے دیگر سینئر قائدین کے پہلو میں دفن کر دیا گیا ہے۔ مورسی مصر کے پہلے منتخب صدر تھے جنہیں بعد میں اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا۔ انتقال سے قبل محمد مورسی نے کمرہ عدالت میں جج کو مخاطب کر کے کئی منٹ تک خطاب کیا، جس کے بعد وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بعد ازاں ڈاکٹروں نے مقامی وقت کے مطابق شام 4:50 پر ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ اخوان نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں کہا ہے کہ مصر کے حکمران مورسی کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ اسلامک ایکشن فرنٹ کے سیکرٹری جنرل مراد اڈیلا نے کہا،
دکتور محمد مرسی اليوم شہید بطل، اليوم دماؤه يتحملها النظام المصري۔
آج ڈاکٹر محمد مورسی ایک شہید اور ہیرو ہیں، فوجی حکومت ان کے خون کی ذمہ دار ہے، وہ سب ذمہ دار ہیں جنہوں نے انہیں غیر منصفانہ طور پر قید میں رکھا اور انہیں ادویات سے محروم اور خاندان والوں سے ملنے سے روکا۔ محمد مورسی کا شمار اخوان المسلمین کے چوٹی کے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ سن 2013 میں ہونے والے احتجاجوں کے بعد فوج نے انہیں صدارت سے ہٹا دیا تھا۔ ان کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد فوج نے انہیں قید کر دیا اور اخوان کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان مورسی کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے پیر کے روز اپنے بیان میں انہیں شہید قرار دے کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کی غیر جانبدار تحقیق کی جائے کہ سابق صدر محمد مورسی کی موت کن حالات میں ہوئی اور انہیں کیا طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی تھیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخاب میں انہیں ہرانے کے خواہش مند ڈیموکریٹ امیدواروں کی طویل فہرست پر طنز کرتے ہوئے انہیں منتشر ہجوم قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مقبولیت کی شرح میڈیا کے اندازوں کے برعکس سب سے زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ ہے، مبشر علی زیدی بیان کر رہے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے منتظمین نے عوامی آرا کے 3 جائزوں کو مسترد کیا ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مقبولیت میں سابق نائب صدر جو بائیڈن سے پیچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ہم ہر اس ریاست میں جیت رہے ہیں جس میں انتخاب جیتے تھے۔ ہم ٹیکسس میں بڑی اکثریت سے جیت رہے ہیں، ہم اوہائیو میں بڑی اکثریت سے جیت رہے ہیں، ہم فلوریڈا میں بڑی اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ یہ رائے عامہ کے جعلی جائزے ہیں جو بدعنوان ذرائع ابلاغ نے تیار کیے ہیں، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے بیشتر ذرائع ابلاغ بدعنوان ہیں۔ مجھے یہ بات بتانا پڑے گی جناب صدر، ان میں سے کچھ بہت اچھے ہیں لیکن کچھ بہت برے ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔
مارچ میں ہونے والی داخلی پولنگ سے ظاہر ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے پیچھے ہیں۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے خواہش مند 22 ڈیموکریٹ رہنماؤں میں سب سے آگے ہیں۔ پینسلوانیا میں انہیں 16 پوائنٹس، وسکنسن میں 10 پوائنٹس اور فلوریڈا میں 7 پوائنٹس کی برتری حاصل تھی۔ 2016 کے انتخاب میں صدر ٹرمپ نے ان تینوں ریاستوں میں کامیابی حاصل کی تھی۔ رائے عامہ کے آزاد جائزوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدارتی انتخاب سے 17 ماہ پہلے صدر ٹرمپ مقبولیت میں اپنے ممکنہ حریفوں سے پیچھے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دوبارہ صدر منتخب ہونے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ریاست فلوریڈا سے باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ فلوریڈا وہ ریاست ہے جہاں کوئی بھی سیاسی پارٹی جیت سکتی ہے۔ ٹرمپ کی نظر میں مضبوط امریکی معیشت کی وجہ سے اگلے برس ہونے والے انتخاب میں امریکی عوام ایک دفعہ پھر ان کو صدر منتخب کریں گے۔ تاہم جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، پولز کے مطابق صدر ٹرمپ غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جم میلون کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
منگل کے روز ریاست فلوریڈا میں انتخابی مہم کے آغاز کے بعد ایئر فورس ون نے ریاست پینسلوینیا میں لینڈ کیا۔ فلوریڈا کی طرح پینسلوینیا بھی وہ ریاست ہے جہاں کوئی بھی سیاسی پارٹی جیت سکتی ہے۔ پینسلوینیا میں صدر ٹرمپ نے 2016 کے انتخابات بہت کم فرق کے ساتھ جیتے تھے۔ صدر ٹرمپ اپنی معاشی پالیسی کو آئندہ برس کے انتخابات میں ایک اہم ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
پالیٹکس از اے کریزی ورلڈ بٹ وین یو ہیو دی بیسٹ امپلائمنٹ نمبرز ان ہسٹری،
سیاست ایک پاگل پن ہے، لیکن جب تاریخ میں آپ کے دور میں روزگار کی شرح بہترین رہی ہو، بے روزگاری کی شرح بہت کم رہی ہو اور جب معیشت زبردست ہو، تو میرا نہیں خیال کہ آپ الیکشن ہاریں گے۔ درست، یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والا ایک ٹی وی اشتہار دیکھنے والوں کو صدر ٹرمپ کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہم امریکہ کو دوبارہ ایک عظیم ملک بنائیں گے، بہت شکریہ۔ منگل کے روز صدر ٹرمپ نے انتخابی مہم کا آغاز ریاست فلوریڈا سے کیا۔ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے سابق نائب صدر جو بائیڈن صدارتی امیدوار کے طور پر صدر ٹرمپ پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بائیڈن کے الفاظ، میری نظر میں صدر ٹرمپ ایک خطرہ ہے، وہ ہمارے بنیادی اقدار کے لیے خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ کی حکومت کے ان 4 برسوں کو امریکی تاریخ میں ایک بہت ہی برے وقت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ اگر انہیں مزید 4 برس ملتے ہیں تو اس سے بطور ایک قوم کے ہمارے بنیادی اقدار بالکل بدل جائیں گے اور دنیا میں ہماری ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ مضبوط معیشت کے باوجود صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ کمزور ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا سے منسلک لیری سباٹو کا کہنا ہے کہ ان کی مقبولیت ان کے دور اقتدار میں زیادہ تر کم ہی رہی ہے۔
If we simply restrict ourselves to public polls,
اگر ہم رائے عامہ کے نتائج تک خود کو محدود رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بدلا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح ان کے دور صدارت میں تقریباً ہر سروے میں کم ہی رہی ہے۔ سروس کے نتائج کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دوران اپنی پولیٹیکل بیس کو کافی حد تک خوش رکھا ہے۔ تاہم 2020 کے صدارتی انتخاب میں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو مختلف طریقہ کار ڈھونڈنے ہوں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اب چلتے ہیں کچھ دوسری رپورٹوں کی طرف جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ایک ایسے وقت میں جب گھروں کی قیمتیں اور تعلیمی اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کیلیفورنیا میں کالج کے طلبہ کو بے گھری کا سامنا ہے، اور تو اور وہ ایک کمرے کے کرائے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے کیلیفورنیا یونیورسٹی لاس اینجلیس کے طلبہ نے ایک آرگنائزیشن کا آغاز کیا ہے جو ان بے ٹھکانہ طالب علموں کی مدد کرتی ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ زیب رانجھا۔
ماریزا لوپیز اس وقت سے کام کر رہی ہیں جب وہ اپنے سات بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھیں۔ وہ اکثر گھروں کی صفائی کے کام میں اپنی والدہ کا ہاتھ بھی بٹاتی تھیں۔
میں جب اپنی والدہ کے مالکوں اور ان کے بچوں کی ڈگریوں کو دیکھتی تو میں بھی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ ایسا ہی مختلف سوچتی تھی، اور یہ بھی کہ اگر میرے دن رات ایسے ہی گزرتے رہے تو میں کچھ نہیں بن پاؤں گی، اسی لیے میں نے اس معمول کو توڑنے کا سوچا۔
یوں ماریزا لوپیز نے کالج میں داخلہ لیا، لیکن ان کا زیادہ تر وقت ایک چھوٹے سے کمرے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے گزرتا تھا، اور پھر وہ بڑھتے ہوئے کرائے کا بوجھ نہ سہار سکیں۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک اسٹوڈنٹ شیلٹر نے ان کی مدد کی۔ ریورنڈ ایرک شیفر ماؤنٹ اولیو لوتھرن چرچ میں سینئر پادری ہیں۔ انہوں نے سن 2016 میں اس اسٹوڈنٹ شیلٹر کا آغاز کیا۔
کیلیفورنیا کے کمیونٹی کالج کے تقریباً 20% طالب علم بے گھر ہیں۔ اس صورتحال کا زیادہ تر شکار وہ طالب علم ہوتے ہیں جو سنگل پیرنٹس کی اولاد ہیں، یا وہ ہم جنس پرست نوجوان ہیں جنہیں ان کے والدین گھر سے نکال دیتے ہیں، یا پھر غیر قانونی طلبہ۔
شیلٹر ہاؤس آنے سے قبل ان میں سے کچھ طالب علم گاڑیوں، لائبریریز یا پھر فٹ پاتھ پر خیمے لگا کر رہتے تھے۔
یو سی ایل اے اور یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا جیسے بہترین اداروں کے طالب علم بھی اسکالرشپس، قرضوں اور والدین کی مدد سے پڑھائی کے لیے درکار رقم تو اکٹھی کر ہی لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس رہائش کے اخراجات کے لیے کافی رقم نہیں ہوتی۔
اس شیلٹر میں 18 سے 24 برس کے 10 طالب علم رہ سکتے ہیں۔ وہ شام 7 سے صبح 7 تک یہاں رہ سکتے ہیں۔ یہاں غسل کرنے اور پڑھنے کے لیے جگہ دستیاب ہوتی ہے، اور ہر رات کھانا بنانے کے لیے رضاکار بھی موجود ہوتے ہیں۔
ہم سب کے لیے کھانا تیار کر کے میز پر سجاتے ہیں، پھر ہم سب بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کسی کو تحفظ فراہم کرنے جیسے بڑے مقصد میں اپنا حصہ ڈالنا بہت معنی رکھتا ہے۔
طالب علم پڑھائی کے دوران یہاں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ادارہ ان کے اپارٹمنٹ یا کسی کے ساتھ شراکت میں رہنے کی جگہ کے لیے پہلی ادائیگی میں بھی مدد کرتا ہے۔
ہمارے یہ طالب علم کسی روز ڈاکٹرز بن کر ہماری زندگی بچا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اٹارنی، پادری، ڈاکٹرز اور دوست وغیرہ۔ آپ ان کی مدد کر کے انہیں نقطۂ آغاز فراہم کر رہے ہیں۔
شیلٹر کی مدد سے ماریزا لوپیز اپنا خود کا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسے بہت سے طالب علم جو مشکل صورتحال میں اس طرح مدد حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات اس پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں سمجھتی۔ وہ اپنی کالج کی ڈگری اور اس موقع کے لیے شکر گزار ہیں جو دوسری صورت میں انہیں کبھی نہ مل پاتا۔ انجلینا باغدسریان کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امیرکا۔
اور اب کچھ بات ہوگی صحت کی۔ پاکستان میں غذائی سروے کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر 3rd بچہ کم وزنی کا شکار ہے۔ ماں کا دودھ پلانے کا رجحان خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ملا، جبکہ غذائی کمی بلوچستان و فاٹا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سروے کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
یونیسیف اور وزارت قومی صحت کے زیر اہتمام ملک گیر نیوٹریشن سروے رپورٹ 2018-19 پیش کر دی گئی۔ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی کمی کا شکار ہیں۔ غذائی کمی کے شکار بچوں کی تعداد 40.2% ہے، جبکہ غذائی کمی کے شکار بچوں میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ملک میں 5 سال سے کم 40.9% لڑکے غذائی کمی کا شکار ہیں، جبکہ 5 سال سے کم 39.4% لڑکیاں غذائی کمی اور 28.9% بچے وزن کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان میں ہر 3rd بچہ وزن کی کمی کا شکار ہے۔ قومی ادارہ صحت کے ڈاکٹر بصیر اچکزئی کہتے ہیں کہ اس سروے کی مدد سے آئندہ کی منصوبہ بندی میں مدد ملے گی۔
وہ ڈیٹا فراہم کرے گی مختلف اسپیکٹ آف مال نیوٹریشن کے، جو بچوں کے ہیں، جو ماؤں کے ہیں، جو نوجوان بچیوں اور بچیوں کے ہیں، تو اس پہ ہمیں اتنا کم از کم ڈیٹا فراہم کرے گا کہ جس پہ بنیاد بنا کر کے ہم پلاننگ کر سکیں گے صوبوں میں بھی اور نیشنل لیول پہ بھی۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 9.5% بچوں کا وزن زیادہ ہے۔ گزشتہ 7 سالوں کے دوران وزن کی زیادتی کا شکار بچوں کی تعداد دگنی ہوئی ہے۔ سال 2011 میں وزن کی زیادتی کے شکار بچوں کی شرح 5%، جبکہ سال 2018 میں اوور ویٹ بچوں کی شرح 9.5% ہے۔ پاکستان میں 50% لڑکیاں خون کی شدید کمی کا شکار ہیں، اور پاکستان میں 48.4% بچوں کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے۔ ماں کا دودھ پلانے کا زیادہ رجحان خیبر پختونخوا میں ہے، جو 60.8% ہے۔ 36.9% آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ بلوچستان کی 50% آبادی اور فاٹا میں 54.6% آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اس معاملے کا حل کیا ہے؟ اس حوالے سے نیوٹریشن کے ماہر ڈاکٹر مسعود خواجہ کہتے ہیں کہ صورتحال خاصی بری ہے، اس کے لیے ملکی سطح پر مستحکم پروگرام سامنے لانا ہوگا۔
2 سال سے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور پھر آئندہ کے لیے اگلے 3 سال تک بھی لے کے چلنا ہے تاکہ پورا کا پورا جو 5 سال تک کی عمر کے بچے کا جو ایک کوہارٹ ہے وہ اس میل نیوٹریشن کے وشیس سائیکل سے باہر نکل جائے۔ نیوٹریشن کے لیے ایک اسپیسیفک ایلوکیشن کریں اور پھر اس کو نیوٹریشن پہ ہی خرچ کریں، اس کو کہیں دائیں بائیں لے کے مت جائیں۔ جو مرضی ہو جائے وہ کہیں کہ جی نہیں، یہ ہم نے اپنی نئی نسل کو جو ہے بچانا ہے میل نیوٹریشن سے۔
غذائی کمی کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے ان بچوں کی مختلف امراض کے خلاف مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف امراض بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق اس صورتحال کی وجہ سے پاکستان میں 5 سال تک کے 40% بچے چھوٹے قد کا شکار ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
امریکہ میں ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو شوہر سے علیحدگی یا طلاق کے بعد اپنے بچوں کو اکیلے پالتی ہیں۔ ان میں سے بیشتر خواتین تارکین وطن ہیں اور یہ ان کے لیے مدد کی تلاش کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ روزینہ ملک تقریباً 20 سال پہلے شادی کر کے پاکستان سے امریکہ آئیں، مگر بچی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہی شوہر نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ روزینہ آج نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہیں۔ تفصیلات نخبت ملک سے۔
ایک وقت تھا جب روزینہ ملک کو پشتوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ آج وہ انگریزی، ہسپانوی اور اردو روانی سے بول سکتی ہیں۔
سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر روز جی اور ہر روز مری ہوں۔ سڑک پہ چھوڑا تھا اس نے مجھے بچی کے ساتھ، یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔
15 سال تک معمولی ملازمتیں کرنے کے بعد بینک سے $1,00,000 کا قرض لے کر چند ماہ پہلے روزینہ نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے۔
مکئی کی روٹی۔
وہ یوٹیوب سے میکسیکن کھانا بنانا سیکھتی ہیں لیکن اس میں حلال اشیاء استعمال کرتی ہیں۔ ان کا یہ کھانا مسلم اور غیر مسلم افراد میں یکساں مقبول ہے۔
میں ٹیکسس سے ہوں اور جب ایک ٹیکسن آپ کو کہے کہ کہیں بہترین میکسیکن کھانا ملتا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے، اور یہ ٹیکسس سے باہر ملنے والے بہترین ٹاکوز میں سے ایک ہیں۔
میکسیکن فوڈ کو انہوں نے سلائٹلی ہمارے دیسی ٹچ کے ساتھ بلینڈ کیا ہے، وچ میکس اٹ ا بٹ مور یونیک۔
روزینہ آج اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن ان جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں سنگل پیرنٹس میں خواتین کی اکثریت ہے، اور امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق ان میں سے نصف خواتین طلاق یافتہ ہیں اور اکیلے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ روزینہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ طلاق کی قانونی کارروائی کے لیے امریکہ میں ایک وکیل نے انہیں مفت خدمات مہیا کی۔
فیسلٹیز مجھے اتنی ملی ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ہے۔ پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے، مگر میں امریکہ سے بہت پیار کرتی ہوں۔
روزینہ کہتی ہیں کہ امریکہ سے محبت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں پاکستانی ہونے کا عنصر ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔
میری ماں نے مجھے ایسے ریس کیا کہ ٹریڈیشن کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں پاکستان گئی ہوں، ایون دو میں نہیں گئی ہوں، یو نو۔
روزینہ جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں اکیلے اپنے بچوں کو پالتی ہیں۔ ایسے میں خاتون کا تارک وطن ہونا، جسے نہ تو زبان پر عبور ہے نہ ہی آس پاس کے ماحول سے واقفیت، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایسی خواتین میں غربت کی شرح دیگر امریکی خاندانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، مناسس، ورجینیا۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔